والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدری ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی صبح و شام دس دس بار درود شریف پڑھتا ہے کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت فرماؤں گا اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ محترم اسلامی بھائیو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے یہ حدیث پاک آپ گرہ میں باندھ لیجیے دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور یہ ہر وہ بات حقیقت ہے جو زبان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جاری ہو چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے اور اس حدیث پاک کا تو ہر ایک مشاہدہ کر رہا ہے کہ جس نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی وہ تباہ و برباد ہو گیا ہوتا رہا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے آج بھی دنیا کی محبت جو کچھ گل کھلا رہی ہے وہ آپ کے سامنے جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں یہ سب کے سب آپ دیکھیں دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو آئیے اس تباہ کار دنیا کی محبت نے ایک خوبصورت حسین و جمیل خوش اخلاق اور بڑے ہی بہترین اپنے وقت کے بہترین شخص کا کس طرح ستیاناش کیا اس کی میں آپ کو رقت انگیز داستان سناتا ہوں. اور یہ داستان اللہ کے سچے قرآن میں پیش کی گئی اور آپ نام تو جانتے ہیں اس کا قارون. آپ کو ہوگا یہ تو اس کو اتنا اچھا کہہ رہے ہیں اور بڑا یہ تو خطرناک شخص تھا. جی ہاں یہ خطرناک شخص ہو گیا, پہلے نہیں تھا. دنیا کی محبت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. قارون یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا. آپ کے چچا یسہر کا یہ بیٹا تھا. بہت ہی شکیل اور خوبصورت تھا. لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے, یعنی روشن, اور نہایت ہی ملنسار اور خوش اخلاق آدمی تھا. بڑا پیارا اور اچھا آدمی تھا. لیکن اس کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ بس اس کے ہاتھ میں دولت آ گئی. اے راتوں رات 5 لاکھ کا بانڈ لگ جانے کی تمنا کرنے والوں, راتوں رات 56 کروڑ کی سوائی کی دعائیں مانگنے والوں, دیکھ لو با اخلاق شخص, خوش اخلاق, ملنسار, خوبصورت اور حسین شخص دنیا کی محبت اور دولت کی حوث کی وجہ سے اس طرح تباہ و برباد ہو گیا. اس طرح اس کو اللہ کے عذاب نے گرفتار کر کے تہس نہس کر دیا کہ آج قارون یہ بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے. یعنی کسی کو یہ کہ تو قارون ہے تو آدمی بگڑ جاتا ہے نا, قارون یہ گالی بن گئی ہے. حالانکہ یہ پہلے اچھا آدمی تھا, صرف دنیا کی محبت نے اس کو برباد کر دیا. تو مفسرین کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قارون جہاں خوبصورت تھا, حسین تھا, ملنسار تھا, وہاں بہت بڑا علامہ بھی تھا, توریت شریف کا زبردست عالم تھا, اور لوگوں میں بہت بڑا بزرگ مانا جاتا تھا. لوگ اس کا بہت احترام کیا کرتے تھے. مگر اس کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں بہت ساری دولت آ گئی. بہت ہی مالدار اور بہت بڑا سرمایہ دار ہو گیا. جب مال کی مستی اس پر چڑھی اور دولت کے بھوت نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو رفتہ رفتہ وہ دین سے دور ہوتا چلا گیا. حتیٰ کہ اس وقت کے اولو العزم پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام سے اس کو بغض ہو گیا, عداوت ہو گئی, اور بے حد مغرور اور متکبر ہو گیا. اور یہ مال کی مذموم صفت ہے. مال کی مذموم صفت ہے. مال کی ایک مذموم صفت یہ بھی ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے یہ عموماً تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ جس کو بچائے. ورنہ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ مالدار جو ہیں وہ غریبوں کو جھڑکتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, چودراج کرتے ہیں, حکم چلاتے ہیں ان پر. یہ عام طور پہ مالداروں کا مطلب رویہ اس معاشرے میں دیکھا جاتا ہے. تو وہ بھی مغرور ہو گیا کیونکہ مال کی یہ مذموم صفت ہے کہ مال جس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ عام طور پہ مغرور ہو جاتا ہے. مگر جس کو اللہ بچائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے. صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وہ مغرور نہیں تھے, وہ تو صحابی تھے اور قطعی جنتی. پہلے ہی آپ کو مطلب نے کہ جنت کی بشارت مل گئی تھی, عشرہ مبشرہ میں سے تھے. لیکن میں عموم کی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کی بات نہیں کر رہا. عموماً لوگ مغرور ہو جاتے ہیں, لیکن صحابہ کرام اس مذموم صفت سے پاک تھے. بہرحال پھر جب زکات کا حکم نازل ہوا اور اس کے پاس وہ حکم پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے زکات کے احکام نازل کیے اور مجھے زکات دینی ہے, تو اس نے اپنی دولت کا حساب لگایا کہ میرے پاس اتنے ارب اتنے کھرب روپے ہیں, جیسے بہت بڑی رقم ہے. تو اس کی زکات جو تھی وہ بہت زیادہ بنتی تھی, کیونکہ اس کو ہزارواں حصہ حکم ملا تھا کہ تو ہزارواں حصے کی زکات نکال. پھر بھی اس نے جب حساب لگایا تو بہت بھاری رقم بنتی تھی. اب وہ حریص ہو گیا, مال کی محبت کے جال میں گرفتار ہو گیا. حالانکہ ہم مسلمانوں پر 2.5% زکات ہے, 1,000 پر 25 روپے زکات ہے صاحب نصاب پر, لیکن قارون کو 1,000 پر 1 روپے کی زکات کا حکم ہوا تھا. لیکن اس نے جب حساب لگایا تو وہ مکر گیا. یہاں بھی آزمائی, بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں, بہت سارے سرمایہ دار, وہ زکات نہیں نکالتے. اب دیکھو نا, جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو وہ ہر سال 2.5 لاکھ روپے زکات کیسے دے گا؟ دینا چاہے تو دیتے ہیں, دینے والے دیتے ہیں, لیکن کئی ایسے بدنصیب جو نہیں دیتے کہ 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ میں کیسے دے دوں. اور جس کے پاس कई करोड़ हो तो फिर कई ढाई लाख की हो गई, मतलब जिसके बाद 10 करोड़ रुपए हो तो उसकी जकात तो बनती है 25 लाख। 25 लाख रुपए वो कहां से देगा? और जिसके बाद अरब रुपए हो वो 2.5 करोड़ की जकात कैसे दे? मैं सच कहता हूं कि अगर सरमायादार लोग हमारे मुल्क के सही मानों में जकात देना शुरू कर दें, सही मानों में, ये जो लूटमार हो रही है और जो कुछ हो रहा है, ये गबन कर गया, वो गबन कर गया, ये जो सही मानों में इस्लामी उसूलों के तहत जकात अगर निकाली जाए इस मुल्क में और हकदारों को पहुंचे, तो मेरा ख्याल है कि गुर्बत पाकिस्तान में से खत्म हो जाए। लेकिन न सही जकात निकाली जाती है, न हकदारों को पहुंचती है, बड़ा मतलब अजीब समा बंधा रहता है। तो अल्लाह ताला हिदायत करे। बहरहाल ये कि वो जकात का मुनकिर हो गया और उसने साफ इनकार कर दिया, और बनी इसराइल जो थे उनको भी ये मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उकसाने लगा कि ये इस तरह हमारा माल बटोरना चाहते हैं जकात की आड़ में, इनको ना दी जा जकात। और मजीद उसने अपनी आतशे अदावत को सर्द करने के लिए एक फाहिशा औरत से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वाइफ से, और बहुत भारी रकम उसको देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि जब हजरत मूसा कलीमुल्ला अला नबीना वालेसलातो वसलाम किसी इज्तिमा में तबलीग कर रहे हों, बयान कर रहे हों, उस वक्त तूने मतलब ये ऐलान कर देना है कि इन्होंने हमारे साथ, समझ गए ना, वो तैयार हो गई। अब इस मौके का इंतजार होने लगा, मौका फौरन मिल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहते थे, तो एक बार एक बहुत बड़े इज्तिमा में आप तबलीग फरमा रहे थे, तो कारून भी उसमें मौजूद हुआ और उसने माजल्ला बस जबानी शुरू कर दी, और उस जालिब ने ये गुस्ताखी की कि ए मूसा, आप ये तबलीग तो कर रहे हैं लेकिन आप जरा अपना हाल तो देखें कि आपने फुलानी औरत के साथ देश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही रंजीदा हो गए, और रंजीदा होकर आपने फरमाया कि क्या तेरे पास इसका सबूत है? तो उसने कहा क्यों नहीं, ये औरत है। उस औरत को उसने इशारा किया और स्कीम के तहत वो आगे बढ़ गई। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्ला अला नबीना वाले सलातो वसलाम को जला लाए और आपने फरमाया कि ए औरत, तुझे उस खुदा की कसम कि जिसने मेरे लिए दरिया को फाड़ दिया था, बनी इसराइल समेत मैं, मुसलमानों के समेत मैं उसमें से गुजर गया जबकि फिरौन को गर्क कर दिया गया, तो सच बता कि असल बात क्या है? औरत पर कपकपी तारी हो गई, औरत थर थर कांपने लगी, और उसने मजमे आम के सामने उस भरे इज्तिमा में खुल्लम खुल्ला ये कह दिया कि कारून ने मुझे कसीर दौलत देकर आपको बदनाम करने के लिए तैयार किया था और ये उसकी साजिश थी, वरना आप बिल्कुल पाक और मासूम हैं। और ये याद रखिए कि जो ये हम बोलते हैं ना मासूम बच्चा है, फुला मासूम है, तो सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है और मलाइका फरिश्ते, फरिश्तों को मासूम कह सकते हैं और नबियों को मासूम कह सकते हैं, आम लोगों को या अहले बैत को या सहाबाए किराम को भी मासूम का लफ्ज नहीं कहेंगे, औलिया किराम को भी मासूम नहीं कहा जाएगा। हाँ, महफूज कह सकते हैं कि अल्लाह इनको गुनाहों से महफूज रखता है, लेकिन हम मासूम सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के लिए इस्तेमाल होती है इस्तिलाह, बच्चों को बोलते हैं मासूम बच्चा, तो ये इस्तिलाह वहां भी इस्तेमाल नहीं की जाती। बहरहाल आप पाक हैं और मासूम हैं। कारून ने मुझे कसीर माल देकर इस बात पर आमादा किया था कि मैं आपके खिलाफ गवाही दूं, लेकिन आप ऐसे हैं नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने बहुत बड़ी आफत से और तोहमत से मुझे बरी कर दिया, बचा लिया। और आपने जलाल में आकर कारून के लिए बद्दुआ कर दी कि या अल्लाह इस कारून पर अपना कहर व गजब नाजिल कर दे। फिर सजदे से सर उठाया और आपने ऐलान किया कि जो कारून का साथी है वो कारून के साथ अलग हो जाए, और जो अल्लाह को मानने वाला है, मुझको चाहने वाला है, वो मेरे साथ अलग हो जाए। चुनाचे सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए, मगर दो मनहूस आदमी, दो शख्स वो कारून के साथ हो गए। अब हजरत मूसा अला नबीना वालेसलातोसलाम ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन, कारून को पकड़ ले। चुनाचे वो घुटनों तक जमीन में धस गया, پھر حکم دیا زمین قارون کو پکڑ لے تو وہ اب کمر تک دھس گیا اور بڑا بے قرار ہو کر چلانے لگا، چیخو پکار کرنے لگا اور قرابت کے واسطے دینے لگا کہ اے موسیٰ میں تو آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے بچا لیجئے، اے موسیٰ میں تو مطلب آپ کا قریبی رشتہ دار ہوں، اس طرح کی رشتہ داریوں کے واسطے دینے لگا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ رشتہ داری کام نہیں آتی، جب اللہ کا قہر نازل ہو جاتا ہے رشتہ داری کام نہیں آتی۔ آج رشتہ داریوں کی وجہ سے بھی لوگ بہت گناہ کرتے ہیں، جیسے جاہل لوگ بولتے ہیں کہ جی وہ باپ منع کرتا ہے تو باپ کا حکم بھی ماننا فرض ہے، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ ارے نادان، جب اللہ رسول کا حکم آ گیا تو ماں باپ کا حکم نہیں چلتا، ماں باپ کی اسی صورت میں فرما برداری کی جاتی ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ جب شریعت کا دائرہ توڑ دے ماں باپ کا حکم تو وہاں آپ ماں باپ سے لڑائی بے شک نہ کریں، ان سے چینا جھپٹی ہرگز نہ کریں، چڑچڑے نہ بنیں، مگر خاموش ہو کر پیار سے مطلب ان کو ٹال دیں اور کریں وہ جو اللہ رسول کا حکم ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو بہرحال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک نہ سنی کہ یار رشتہ داری تو ایمان کی ہے، اصل رشتہ تو ایمان کا ہے، کل قیامت میں باپ اگر جہنم میں ہوگا تو بیٹا جنت میں ہوگا، بیوی اگر دوزخ میں جل رہی ہوگی تو شوہر جنت کے مزے لوٹ رہا ہوگا، ہے نا؟ دو دوست آپس میں ہیں لیکن ایک دوست جنت میں ہوگا، دوسرا دوست دوزخ میں ہوگا، تو وہاں رشتے اور دوستیاں تو نہیں چلیں گی۔ خیر، تو وہ مطلب واویلا کرنے لگا، شور مچانے لگا اور قرابت داری کے واسطے دینے لگا، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں غرق ہو گیا۔ قارون پورا زمین میں دھنس گیا۔ اب وہ جو دو اس کے وفادار نمک خوار تھے وہ مطلب پروپیگنڈا کرنے لگے کہ قارون کو کیوں دھسایا پتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ جادوگر ہیں اور انہوں نے اس لیے دھسایا تاکہ یہ قارون کے سارے خزانے پر قبضہ کر لیں۔ پھر یہ جب قارون کی حمایت میں انہوں نے کہا تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر جلا لایا اور پھر آپ نے دعا کی، یا اللہ اس کا سارا مال اسی پر وبال بنا دے۔ چنانچہ اس کا جتنا بھی خزانہ تھا، جتنا بھی مال تھا، اس کا محل بتایا جاتا ہے تفسیروں میں کہ وہ سونے کا محل تھا، وہ سارے کا سارا محل، اس کا مال، اس کا اسباب، اس کی دکانیں، اس کے کارخانے جو بھی تھے وہ سب کے سب آنے لگے، دھڑا دھڑ آنے لگے اور وہ قارون کے اوپر مطلب یعنی کہ وہ بھی غرق ہونے لگے، یہاں تک کہ اس کا سارے کا سارا خزانہ بھی قارون کے ساتھ غرق ہو گیا۔ قارون کا خزانہ کتنا تھا؟ قارون کا خزانہ، قارون کے خزانے کی چابیاں جو تھی نا، اس کو ایک بہت بھاری جماعت اٹھایا کرتی تھی، بھاری جماعت، مشہور یہ کہ 40 آدمی اٹھاتے تھے۔ بہرحال قرآن شریف میں وہ جماعت کا لفظ ہے، تو میں وہ آیتیں آپ کو سناتا ہوں جس میں قارون کے اس واقعے کا ذکر ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو کوئی افسانہ اور کہانی ہے، ہم تو دنیا میں آئے اسی لیے کہ دنیا کی محبت میں رہیں، دنیا کی خدمت کریں۔ نہیں، دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ چنانچہ 20 پارے کی 11 رکوع میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إلا مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ ترجمہ میں آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے کنز الایمان شریف سے پیش کر رہا ہوں۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ جل مجدہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ وَالْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ۔ أحسن الله كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. اور جو مال تجھے اللہ جل جلالہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ جل مجدہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ چاہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کو قارون نے ٹھکرا دیا اور غرور و تکبر کا پتلا بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آیا. تو اس کا جو کچھ نتیجہ ہوا وہ آپ سماعت فرمائیں اور اللہ جل مجدہ کی قاہرانہ گرفت سے لرزیے کہ اللہ تعالیٰ جب گرفت کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا قرآن اپنے الفاظ میں یوں بیان کر رہا ہے
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ جل جلالہ اسے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دنیا دار کا انجام اس قدر ہولناک ہوا. میرے بھائیوں دنیا میں بھیج کر یقیناً اللہ جل مجدہ نے ہمیں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا فرمایا, ہمیں امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا اور اس دنیا کی مثال آپ یوں سمجھیے جیسے انتظار گاہ جس کو ہم ویٹنگ روم کہتے ہیں کہ ٹرین جانے پر ہے اور ٹرین کے آنے سے پہلے انتظار گاہ میں ویٹنگ روم میں لوگ انتظار کرتے ہیں ٹکٹ لے کر کے ایک گھنٹے کے بعد آئے گی اور چلو جنکشن ہے تو 20 منٹ کے بعد چل پڑے گی, یعنی تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اس میں آدمی ویٹنگ کرتا ہے. تو جو ویٹنگ روم میں ہوتا ہے وہ یقیناً اپنا مال جمع کر کے سمیٹ کر رکھتا ہے اور بس وہ بھاگنے کی تیاری میں ہوتا ہے کہ جیسے ٹرین آئے گی میں اپنی سیٹ جلدی جلدی سنبھال لوں گا, یہ عموماً ہوتا ہے. اب اگر اس ویٹنگ روم میں اس انتظار گاہ میں کوئی اس انتظار گاہ کو سجانے میں لگ جائے, اس میں جھاڑو نکالنا شروع کر دے, اس کی صفائی کرنا شروع کر دے اور مال بھی اپنا بکھیر دے, کچھ ادھر ڈال دے کچھ ادھر ڈال دے, تو ظاہر ہے کہ جب ٹرین آئے گی تو وہ مال سمیٹنا شروع کرے گا اور جب مال سمیٹ رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے ٹرین اس کی چھوٹ جائے اور اس کے ہاتھ سے نکل جائے. تو انتظار گاہ میں کوئی عقل مند انتظار گاہ کی رونقوں میں گم نہیں ہوتا, بلکہ اس انتظار گاہ میں وہ صرف اور صرف اپنی ٹرین کی فکر کرتا ہے, اپنی منزل کا سوچتا ہے کہ مجھے منزل پر جا کر جو کرنا ہے کرنا, یہاں کچھ نہیں کرنا. حتیٰ کہ استنجا وغیرہ کرنا ہوتا ہے اس کو بھی وہ جلدی جلدی بھگتاتا ہے, کھانا بھی ہے تو وہ جلدی جلدی فارغ ہو لیتا ہے کہ میری ٹرین. تو اے میرے اسلامی بھائیو, اے غفلت کی نیند سونے والو, یہ دنیا بھی یقیناً انتظار گاہ ہے, اس دنیا کو قرار نہیں, یہ دنیا مطلب دائمی نہیں, یہ انتظار گاہ ہے. جیسا کہ قرآن عظیم میں واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا, جیسے کہ 21 پارے میں یہ آیت ہے, اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود, اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. لو كانوا يعلمون, کیا اچھا تھا اگر جانتے. دیکھا آپ نے کہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں, اپنے مسلمان بھائیوں سے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں. اے میرے مسلمان بھائیوں, یہ دنیا جس کو قرآن سچا کلام ایک ایک حرف پر جس کے ہمارا ایمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا تو صرف کھیل کود ہے, یعنی کھیل کود میں نے جلدی جلدی وقت پاس ہونے والا ہے. دیکھیے 60 سال 70 سال کا بندہ ہو گیا, جھٹکے میں کئی میرے بھائی ہوں گے جو 60 سال وہ عبور کر چکے ہوں گے، کوئی 50 سال کے ہوں گے، کوئی 40 سال کے ہوں گے، اور جو 25 سال کے وہ بھی پیچھے دیکھیں تو وہ خواب ہو گئے، 25 سال جو تھے وہ تو گزر گئے، اب تو موت کی منزل کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ تو اے میرے بھائیو، آپ نے دیکھا یہ دنیا تیزی سے گزرتی جا رہی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وقت تو یوں چٹکی میں نکلتا ہے، جھٹکے میں نکلتا ہے، ایک عید آتی ہے دوسری ایک جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، یعنی دن دھڑا دھڑ گزرتے جا رہے ہیں، ہم موت کی منزل کی طرف تیزی سے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ زندگی ایسا لگتا ہے جیسے برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے، ہر سانس جو جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا۔ جیسے کہ ایک واقعہ، ایک مالی باغ میں جو رکھوالی کرتا ہے، وہ پرندوں کو اڑانے کے لیے پتھراؤ کر رہا تھا، ان پر کنکر تھے، اس کے بعد جھیر وہ مار رہا تھا کنکر۔ اب آخری کنکر جو اس نے مارا نا پرندے کو، تو قریب ہی بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، تو وہ کنکر بادشاہ کے لگا۔ بادشاہ نے جب اس کنکر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، اس نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر لاؤ۔ تو کوئی بندہ اٹھا کر لایا، اس نے دیکھا کہ ارے یہ پتھر تو بہت قیمتی ہے۔ وہ بادشاہ فوراً اس نے کہا کہ بھائی کس نے پھینکا ہے، ذرا اس کو معلوم کرو۔ چنانچہ اس مالی کو حاضر خدمت کیا گیا، کہا یہ کنکر تو نے پھینکا ہے؟ کہا لیجا مجھ سے ہی گستاخی ہوئی ہے۔ وہ کانپ رہا تھا، بادشاہ نے کہا ڈر مت، تو یہ بتا یہ پتھر تیرے پاس آیا کہاں سے؟ اس نے کہا حضور یہ ایک تھوڑی، میرے پاس تو بہت سارے تھے۔ ہوا یوں کہ میں تفریح کے لیے گیا تھا ایک جگہ پہاڑ پر، تو وہاں مجھے یہ کچھ سنگریزے پسند آ گئے، تو میں اپنی جھولی میں بھر کر گدھے پر لاد کر یہاں باغ میں لے آیا، تو آج ذرا پرندے زیادہ باغ پر منڈلا رہے تھے، تو ان کنکروں کے ذریعے میں پرندوں کو اڑا رہا تھا، سارے پتھر پھینک چکا تھا، حضور معاف کیجیے آخری پتھر حضور کو لگ گیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا نادان تو نے سارے پتھر پھینک دیے، علی جا سارے پھینک دیے۔ بادشاہ نے کہا کہ بے وقوف یہ پتھر عام پتھر نہیں، یہ تو 9 لکھ ہیرا ہے، اور یہ سارے جو پتھر تو لایا تھا یہ سب کے سب 9 لکھ ہیرے تھے۔ اب تو اس نے سر پکڑ لیا اور کان پکڑ لیے، کرے میں نے سارے 9 لکھ ہیرے ضائع کر دیے، اب مجھے کیسے ہاتھ آئیں؟ تو اب تو وہ پھینک چکا تھا، اب اس کو نہیں ملنے تھے۔ تو اس پر بزرگوں نے یہ نصیحت کی کہ جس طرح یہ پتھر جو اس نے پھینک دیا، اس کو پتا نہیں تھا، غفلت میں پھینکا، وہ تھے 9 لکھ ہیرے۔ تو اسی طرح اے مرد غافل، یہ جتنے سانس ہیں نا جو جا رہے ہیں، یہ سب کے سب 9 لکھ ہیرے کے مانند ہیں، کہ ایک سانس بھی جو گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، کسی قیمت سے بھی نہیں ملتا۔ بلکہ کہنے دیجئے کہ ہمارا ہر سانس 9 لکھ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، اپنے ان 9 لکھ نہیں، انمول ہیروں کو، انمول سانسیں، انمول ہیرے، ان کی حفاظت کی عادت ڈالیے۔ عمر را ضائع مکن در گفتگو، یادے ہو کن یادے ہو۔ بزرگان دین کا تو کوئی سانس فالتو جاتا ہی نہیں تھا، اور ہمارا کوئی سانس کارگر ہوتا ہی نہیں، ہمارا ہر سانس فضول بکواس میں گزرتا ہے، تیری میری غیبت میں نکلتا ہے، چغلی میں نکلتا ہے، گالیوں میں نکلتا ہے، ٹی وی کے ڈراموں میں نکلتا ہے، فلموں میں نکلتا ہے، کھیل کود میں نکلتا ہے، کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے نکلتا ہے، کومنٹری سنتے ہوئے نکلتا ہے، دوسروں کو ستاتے ہوئے نکلتا ہے، ماں باپ کا دل دکھاتے ہوئے نکلتا ہے، پتنگ اڑاتے ہوئے نکلتا ہے، ٹیبل فٹ بال کھیلتے ہوئے نکلتا ہے، ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے نکلتا ہے، ہاں ہاں داڑھی منڈاتے ہوئے نکلتا ہے، حرام کام کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ کیسے بد نصیب لوگ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور اصل زندگی آخرت ہے، اصل زندگی آخرت ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیو، جو غفلت کا شکار ہو چکے ہو، آپ غور کرو کہ قرآن کی بات مانو گے یا کسی اور کی بات مانو گے۔ اگر قرآن کی بات ماننی ہے، اور یقیناً ماننی ہے، تو میرے بھائیو اس زندگی کا مقصد سمجھ ڈالو، سمجھنے میں بھول مت کرنا، دیر مت کرنا۔ اس دنیا میں کھیلنے کودنے کے لیے، صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے، صرف اور صرف روزگار کے لیے ہم نہیں آئے، روزگار کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے۔ حلال روزی کمانا یہ جرم نہیں، ضرورتاً حلال روزی کمانا تو واجب ہے، طلب الحلال ہے، واجب علی کل مسلمین، حلال روزی طلب کرنا یہ تو ہر مسلمان پر واجب ہے، مگر ضرورتاً یہ ایک سے ایک شاخیں اس کی کھولتے رہنا اور ایک سے ایک دکانیں بڑھاتے رہنا، بڑے بڑے پروجیکٹ بڑھاتے رہنا، بڑی بڑی بلڈنگیں ہی بناتے رہنا اور خوب کاروبار چمکاتے رہنا اور پاکستان اور بیرون پاکستان خوب کاروبار کو وسیع کرتے رہنا، یہ زندگی کا مقصد نہیں. یاد رکھیے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک 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 دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. کیسے بڑے بڑے سرمایہ دار چھٹکے میں موت کا شکار ہو جاتا، ہارٹ فیل ہو جاتا. تو موت کو ڈھونڈنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، موت تو ایسے آتی ہے کہ بندہ سوچتا بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا. اور پچھلے دنوں کی اخبار کی ایک رقت انگیز آپ کو خبر سناؤں. ایک نوجوان 15 سال کی لڑکی روڈ سے گزر رہی تھی، اوپر سے بلڈنگ کے اوپر سے ایک کتا گرا، لوگ کتے بھی تو پالتے ہیں نا، کتا گرا اور وہ سیدھا اس لڑکی پر گرا. لڑکی پر جو گرا دھم سے، تو دہشت کے مارے اس کی تو وہیں روح فنا ہو گئی، وہ مر گئی. یہ منظر ایک بس ڈرائیور جو گزر رہا تھا روڈ سے اس کی نظر میں آیا، تو بس ڈرائیور نے جب دیکھا تو وہ کانپ گیا اور اس نے اسٹیئرنگ کا قابو گما دیا، تو وہ ایک بندے سے ٹکرا گیا، وہ بندہ وہیں کچل کر مر گیا. یہ سارے مناظر ایک راہگیر دیکھ رہا تھا، اس نے جب یہ دہشت ناک منظر دیکھا اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، وہ بھی وہیں ٹھہر ہو گیا. تو یاد رکھیے، موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، تجھ کو جانا ہے یہاں سب چھوڑ کر. بڑے بڑے پہلوان چلے گئے، بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں جس نے دل لگایا وہ ایمان سے پھنس گیا. دل لگانے والا اس میں پھنس جاتا ہے، بری طرح پھنس جاتا ہے. حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، کیمیا سعادت میں جسے نقل کیا کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال کوہ تہامہ کی مانند ہوں گے. کوہ تہامہ، یہ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ سے سرکار نے مثال دی کہ اتنے بڑے پہاڑوں جتنے ان کے اعمال ہوں گے، لیکن وہ لوگ سیدھے دوزخ میں جائیں گے. صحابہ کرام نے کیا، کیا یا رسول اللہ، وہ نمازی بھی ہوں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ روزے دار بھی ہوں گے، وہ شبے دار بھی ہوں گے. مطلب یہ کہ وہ نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، بڑے نیک اور نیکیاں انہوں نے دنیا میں کی ہوں گی، لیکن وہ اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ وہ دنیا پر فریفتہ اور شیفتہ تھے، دنیا سے بڑی محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے. میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، سوچئے. میری بات کا برا نہ منائیے، آپ سوچئے. میں نے اللہ کے حبیب کا ارشاد سنایا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب آپ خود غور کیجئے کہ چاہے ہم حاجی ہوں، نمازی ہوں، غازی ہوں، روزے روز رکھتے ہوں، رات روز تہجد پڑھتے ہوں، با اخلاق ہوں، بے انصار ہوں، اور خدا نہ خواستہ یہ دنیا کی محبت چپک کر ہمارے ساتھ قبر میں آ پہنچی، تو ہم کیا کریں گے؟ اس دنیا کی محبت نے آج جو کچھ معاشرے کا حال کر رکھا ہے وہ آپ کے سامنے دیکھیے. دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے انسان جو ہے ایک دوسرے کو مارتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کر. اس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو کچھ کرنے والوں نے کیا، یہ ظاہر ہے کہ نہ مہاجر ہوں گے، نہ پنجابی ہوں گے، نہ پٹھان ہوں گے، یہ ہوتے ہیں دہشت گرد جو ہوتے ہیں، ان کا کوئی مطلب یعنی کہ برادری نہیں ہوتی، کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ ہوتے ہیں رقم کے بندے. ان کو مطلب یہ طے ہوتا ہوگا کہ تمہیں اتنی رقم ملے گی، تم اتنوں جتنوں کو مارو گے اتنی رقم ملے گی. اس طرح ان کے پیچھے وہ گواہ بھی چھوڑتے ہیں، کوئی ان کا حساب کتاب ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ جو قتل و غارت گری ہوتی ہے، یہ صرف مال کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہی ہوں گے کہ ڈاکو نے اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، اور پولیس نے ڈاکو کو مار دیا. اس طرح آپ پڑھتے ہوں گے لوگوں نے ڈاکو کو مار دیا، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری ڈکیتیاں صرف مال کی محبت میں نہیں ہوتی، تو کاہے کو ہوتی ہے. مال چھیننے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی مار کے آ جاتے ہیں، کبھی خود ہی مر جاتے ہیں. اسی طرح چوری مال ہی کے لیے ہوتی ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جتنا بھی مطلب یعنی کہ گناہ ہوتا ہے، یہ سب کے سب دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی، اللہ جل مجدہ سے محبت ہوتی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق ہوتا، تو کوئی کیوں ڈکیتی کرتا؟ کوئی کیوں کسی پر وار کرتا، کوئی کیوں کسی کی دکان پر پتھراؤ کرتا، کوئی کیوں کسی کی دکان کو جلاتا، لوٹتا، مارتا، کاٹتا، کیوں کرتا بھائی؟ دنیا اگر اللہ رسول کی محبت ہوتی تو کیوں کوئی نماز چھوڑتا؟ اللہ رسول کی محبت سچی ہوتی تو کوئی کافروں کی طرح شکلیں کیوں بناتا؟ اپنی داڑھی مبارک کو کیوں ضائع کرتا اپنے چہرے سے؟ کیونکہ حدیث شریف میں تو یہ فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو، لیکن مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اگر میں نہیں رکھواؤں گا بال تو مصطفیٰ جیسے نہیں رکھواؤں گا، چہرہ نہیں بناؤں گا تو سرکار جیسا نہیں بناؤں گا، باقی جس جیسا بنوانا بنوا لو، مصطفیٰ جیسی صورت تمہیں اچھی نہیں لگتی، تم بھی نہیں رکھتے، اپنی اولاد کو نہیں رکھنے دیتے، بلکہ تمہاری اولاد رکھ لیتی ہے اس کو بھی مارتے ہو، ستاتے ہو، اس کو تنگ کرتے ہو، گالیاں بکتے ہو، اس کا امامت چھین کے پھینک دیتے ہو، چھپا دیتے ہو، ڈانٹتے ہو، بگڑتے ہو۔ میرے بھائیو، تمہارا کیا بنے گا اگر یہی انداز زندگی رہا؟ موت تو آئی، سنتوں کو اپنانے والا بھی مرتا ہے، سنتوں کی مخالفت کرنے والا بھی مرتا ہے۔ تو تماشا اپنی اس مختصر سی زندگی میں ہم نے تو بہت تماشا دیکھا، بے شمار لوگوں کو ظاہر ہے کہ مرتا دیکھا، ان کو قبر میں اترتا دیکھا، ان کو غسل دیتا، کفن پہناتا، نماز جنازہ تو بے شمار کی بڑی ہے، تو یہ سب دیکھ رہے ہیں، نہ بھی دیکھے ہوتے تو بھی پتا ہے کہ جنازے اٹھتے ہی رہتے ہیں روزانہ، تو کبھی اپنا بھی جنازہ اٹھ جائے گا۔ تو اے مختصر سی عمر میں اپنی نمازوں کو برباد کرنے والو، اپنے روزوں کو ضائع کرنے والو، مال کی محبت میں مست رہنے والو، اپنی مبارک اور سونی مونی داڑھی کو نوچ کر چھیل کر نالیوں تک میں کچرے کی پیٹی میں ڈال دینے والو، آنکھیں کھولو۔ اے جوا کھیلنے والو، تم بھی آنکھیں کھولو۔ شراب پینے والو، زنا کرنے والو، بدنگاہی کرنے والو، فلمیں ڈرامے دیکھنے والو، بدکاریوں میں مصروف رہنے والو، خدا کے واسطے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ کر پکڑ لے، جاگ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اگر اسی طرح دنیا کی محبت میں غرق رہے، مال کی محبت میں مست رہے، تو میرے پیارے بھائیوں، انجام بالآخر بہت برا ہوگا۔ آؤ مال کی محبت کرنے والو، میں تمہیں اللہ کا سچا کلام سناؤں، اگر میرے سنانے پر یقین نہ آتا ہو تو جا کر گھر پر قرآن عظیم کھول لینا، 30واں پارہ نکال لینا اور سورہ تکاثر کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے پڑھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہیں وہ دنیا کیسی بے وفا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کنز الایمان شریف کا ترجمہ، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اے دنیا کی محبت میں گم رہنے والو، بڑھاپے میں بھی دنیا کی محبت میں مست رہنے والو، دیکھو قرآن کان پکڑ کر گویا جھنجھوڑ کر ہمیں بیدار کر رہا ہے، اور واضح طور پر بالکل کھلم کھلا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، کہ بس کسی طرح زیادہ مال میرے ہاتھ میں آ جائے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، مر گئے تم، منہ دیکھا قبروں کا۔ مزید ارشاد فرمایا جا رہا ہے، کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم اليقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ اے چوری کرنے والوں، ڈکیتیاں ڈالنے والوں، اے قرضے دبانے والوں، ملاوٹ کرنے والوں، تجارت میں جھوٹ بول کر مال جمع کرنے والوں، رشوتوں کا لین دین کرنے والوں، سود خوری کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالی خبردار کر رہا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. اور جو مال کی محبت رکھے گا، مال کی مستی میں بد مست ہو کر اللہ کی یاد سے غفلت کرے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، وہ اپنا انجام دیکھ لے. اے زیادہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر وی سی آر لانے والو، غور کرو، غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے. کیا جان جاؤ گے؟ ہاں ہاں جان جاؤ گے، جان جاؤ گے، ضرور جان جاؤ گے، یہ بتایا جا رہا ہے. کیا جان جاؤ گے؟ مزید ارشاد فرمایا، اے بے نمازیوں، داڑھی منڈانے والو، فلمیں ڈرامے دیکھنے والو، گانے بازے سننے والو، شرابیں پینے والو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عين اليقين، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی. اے دنیا کی دولت پر پھولنے والو، اللہ کی یاد کو بھولنے والو، اپنی موت کو بھولنے والو، یاد رکھو اگر رب ناراض ہو گیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے، جہنم دکھائی جائے گی اور قیامت کی وہ تپتی ہوئی زمین جو تانبے کی بنی ہوئی ہے، سورج سوا میل پر ہوگا اور پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی، احتساب ہوگا، حساب لیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا. اے دنیا کے امتحان میں تو اپنی راتوں کی نیند قربان کرنے والو، اے دنیا کے امتحان میں بے قرار رہنے والو، قیامت کا امتحان یاد کرو. قیامت کے دن جتنی نعمتیں ہم نے اس دنیا میں پائی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا. جو جتنا مالدار ہے وہ زیادہ اس کا وبال پائے گا، جو نادار ہے اس کا حساب جلدی ختم ہو جائے گا. جس کی زندگی جتنا عیش سے گزری وہ زیادہ پھنسے گا، جو زیادہ تندرست اور صحت مند ہے، جو طاقتور ہے وہ زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو سکے گا، اور جو کمزور ہے وہ جلدی چھوٹے گا. کیونکہ جس تندرستی یہ بھی نعمت ہے، صحت یہ بھی نعمت ہے، بیماری یہ ایک آزمائش آفت ہے جو گناہوں کو مٹاتی ہے وغیرہ. تو بہرحال یہ کہ جو جتنی زیادہ نعمتیں پائے گا اس سے حساب لیا جائے گا. مثلا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز کوئی شخص اس سے پہلے آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک ان سوالات کے، ان چار سوالات کے جوابات نہ دے دے. سوال اول، تو نے زندگی کیسے گزاری؟ دوم، تو نے جوانی کس طرح بسر کی؟ اے جوانی دیوانی کا نعرہ لگانے والو، یاد رکھو ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، چار دن کا ساتھ ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری. تیسرا سوال، تو نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں کہاں خرچ کیا؟ ہر وقت ماں کی مستی میں مست رہنے والوں، اپنی تجارت کی مصروفیت میں اپنی نمازوں کو قضا کر دینے والوں، نوکری اور ملازمت کی خاطر نمازیں برباد کرنے والوں، جماعتیں چھوڑنے والوں، غور سے سن لو، پوچھا جائے گا تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں کہاں خرچ کیا. چوتھا سوال یہ ہوگا علم کتنا حاصل کیا، کہاں تک اس پر عمل کیا. تو علم حاصل کہاں کیا؟ بالکل کیا، میٹرک کیا، بی اے کیا. احباب کیا کارے نمایاں کر گئے؟ میٹرک کیا، بی اے کیا، پینشن ملی اور مر گئے. تو یہ نہیں پوچھا جائے گا. علم دین، علم دین کتنا حاصل کیا اور کہاں تک عمل کیا؟ یہاں تو بابا چار کلمے ہی نہیں آتے. نمازوں کے فرض کسی کو نہیں آتے. وضو، میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ وضو کسی کو نہیں آتا. صحیح بات ہے، ایک مطلب جنرل ہی بات ہوتی ہے. میں نے ایک جگہ بیان میں یہ کہا نا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ واہ سب کو نہیں ہے، سب کو جاہل کر دیا. یہ مراد نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آدمی مجھے کہہ دے کہ وضو کس طرح ہوتا ہے. دیکھیں وضو کے دو آداب ہیں. ایک ہے وضو کے ظاہری آداب، دوسرے ہیں وضو کے باطنی آداب. ظاہر کا وضو یہ آزاد ہونے کا جو ہے، اور باطن کا وضو باطن کی آلودگیاں دھونے کا. تو ارے یہ تو ہم نے پہلی بار سنا کہ باطن کا بھی وضو ہوتا ہے. تو میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ وضو نہیں آتا. جنرلی بات، جن کو آتا ان کو آتا. تو ایک تو ظاہر کا وضو ہے، دوسرا تصوف کی مطلب یعنی کہ لینگویج میں جو وضو ہے وہ باطن کا وضو ہے، کہ ساتھ ساتھ جو اعضا کو دھوتا ہے نا تو اپنے گناہوں سے بھی ان کو یعنی کہ کلی طور پر دھو ڈالے کہ ابھی اس کو میں نے وضو سے دھو لیا تو اب اس سے ابھی ساتھ سے گناہ نہیں کروں گا. ان آنکھوں کو دھو لیا تو اب یہ گناہ جھڑ گئے، اب بدنگاہی نہیں کروں گا. باطنی وضو تو یہ تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. اور کہو تو ناگوار گزرتا ہے کہ بابا پہلی بار ہم نے سنا ہے. تو بہرحال میرے پیارے سنگ بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ اس دار ناپائیدار میں اگر جتنی زیادہ نعمتیں مل گئیں تو اس کو آپ مطلب کوئی رحمت مت سمجھیں، بلکہ یہ بہت بڑا مطلب یعنی کہ آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملتی ہیں وہ بالآخر مطلب یعنی کہ پھنس سکتا ہے، پھنس سکتا. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلاصہ حدیث کا عرض کر رہا ہوں، آخرت میں نوازنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کو مال میں تنگ دستی دیتا ہے، تنگ دست، بے روزگاری. اس طرح وہ دنیا کے گناہ جو ہے نا اس کے وہ اس کو مٹاتا ہے، تنگ دستی دے. اولاد کی تکلیف دیتا ہے کہ یا تو وہ بے اولاد ہے، اولاد ہے تو اس کو ستاتی ہے، اس کی فرما برداری نہیں کرتی، اس طرح اس کا دل جلتا ہے. تو یوں دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا ملتی ہے. اب بھی اگر گناہ باقی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ اس سکرات میں تکلیف دے کر اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنی سکرات اس کی لمبی ہو جاتی ہے جتنے اس کے گناہ باقی ہیں. اس طرح مطلب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں پکڑنا چاہتا ہے تو اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دیتا ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بہت برکت دیتا ہے، لوگ اس سے جلتے ہیں، رشک کرتے ہیں، اتنا مالدار، ایسی چمکیلی کار، اتنا بہترین بنگلہ، اپنی جھگی ہے یا اپنی چھت ہے وہ بھی ٹپکتی ہے، اتنا مالدار، اتنا مالدار، سرمایہ دار، کروڑ ارب پتی کھرب پتی بن جاتا ہے. اس طرح اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دیتا ہے. اس سے بھی اگر وہ اس کی نیکیاں باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جان میں تندرستی دیتا ہے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس سے گناہ مٹا رہا اس کو جان میں بھی تکلیف دیتا ہے اللہ، یعنی وہ بیمار رہتا ہے، کمزور رہتا ہے، مریل سا ہوتا ہے. اس طرح اچھا تو اس کو مطلب خوب اللہ تعالیٰ توانائی بخشتا ہے، تندرستی دیتا ہے. اس طرح بھی اگر اس کی نیکیاں اب بھی باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کا سکھ دیتا ہے. اولاد اس کی اچھی ہوتی ہے، تندرست ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اور اولاد اس کی فرما برداری کرتی ہے، اس کو راحت پہنچاتی ہے. اگر اب بھی نیکیاں اس کی باقی ہیں تو اس کی سکرات آسان کر دی جاتی ہے. کیا ہوا؟ فلاں ملانر بیچارے اچھے خاصے تھے، ناشتہ کر کے آئے تھے اور مطلب ٹیلی فون پر ایک بہت بڑا سودا نمٹا رہے تھے کہ اچانک سر ڈھلک گیا، دوڑے دوڑے گئے تو ہارٹ فیل ہو گیا تھا. کسی کے محتاج نہیں ہوئے، بڑی آسانی سے روح قبض ہو گئی. لوگ ہیں نا، کسی کے محتاج نہیں ہوئے، بڑی آسانی سے روح قبض ہو گئی. لیکن یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ اس کو نیکیوں کا یہ دنیا میں صلہ اور آخرت میں. دوبارہ بھی حدیث میں کہ اس طرح اس کی موت آسان کر دی جاتی ہے اور آخرت میں وہ اس حال میں ملتا ہے کہ نیکیوں کا بدلہ وہ دنیا میں پا چکا ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. شرح الصدور میں حدیث ہے، شرح الصدور فی حال الموتا والقبور، حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اگر مال دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ مال سے بہرحال بچائے کہ اس مال کی وجہ سے کہیں ہم مغرور نہ ہو جائیں، فضول خرچیاں نہ شروع کر دیں. کیسے فضول خرچیں؟ ہم لوگ شادی پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان ساری فضول خرچیوں کا، سارے اسباب کا، ساری دولت کا، ہر ہر نعمت کا قیامت کے روز حساب دینا پڑے گا. اللہ کرے کہ ہمارا حساب نہ ہو، اللہ کرے. اگر حساب لیا تو اپن کہیں کے نہیں رہیں گے. ہم جو فضول بک بک کرتے ہیں نا، فضول بولتے ہیں، قیامت کے روز جتنا بھی فضول باتیں کی ہیں نا، ان سب کا جو دفتر ہوگا پیش کر دیا جائے گا. اور سورج سوابین پر، زمین تانبے کی، پسینے میں ڈبکیاں، اور لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے، کافر تو اتنے تنگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ کاش قیامت کی مطلب بھول ناکیوں سے چھڑا کر اللہ تعالیٰ میں دوزخ میں ہی جھونک دے. قیامت میں اتنی تکلیف، اتنی گھبراہٹ ہوگی. تو اس قیامت کے ہولناک دن میں، اس شدت کی گرمی میں، دوپہر کے وقت جو بیچارے پھیری کرتے ہیں، ٹھیلا چلاتے ہیں گرمیوں میں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ پسینے کے پسینے بہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے تنگ آئے ہوتے ہیں، اور بار بار وہ ٹھنڈے پانی ٹھنڈی بوتلوں پر مارا ہوتا ہے ہم لوگوں کا جب گرمیاں ہوتی ہیں، اور بیچارے جو پھیری کرتے ہیں وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں. تو ایک ایسے سمجھا رہا ہوں، آج سورج کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل، اور زمین تانبے کی نہیں، مٹی کی ہے. سائے بھی ہیں، چھتریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، پنکھے، ایئر کنڈیشنر سب ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں ہیں، ٹھنڈے پانی ہیں، سب کچھ. لیکن گرمی میں ہم لوگ تنگ آ جاتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیو، قیامت کی گرمی کیسی ہوگی کہ سورج کروڑوں میل دور نہیں، صرف سوا میل، سوا میل. اب سورج کی پیٹھ ہے، اس وقت سورج کا اگلا رخ ہوگا، اگلا رخ. زمین تانبے کی ہوگی، کوئی شامیاں نہیں ہوں گے، ایئر کنڈیشنر نہیں ہوں گے، پنکھے نہیں ہوں گے. ہاں، جن پر اللہ کرم کرے گا وہ آقا کے جھنڈے تلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ولیوں کے سائے میں ہوں گے جو ولیوں کو مانتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ اس کے کرم کی، اس رحمت کی بات ہے. تو یہ جو مطلب یعنی کہ فضول باتیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس دہشت ناک ماحول میں، گرم گرم تانبے کی زمین میں کھڑا کر کے، وہ جتنا بھی زندگی میں فضول اس نے بولا ہے نا، وہ سارا اس کو سنانا پڑے گا کہ 24 گھنٹے میں اگر کسی نے صرف 15 منٹ بھی فضول بات کی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہم تو گھنٹوں بک بک کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں. اگر کسی نے 15 منٹ بھی فضول بات کی ہے تو ہفتے میں ہو گئے 2 گھنٹے، روز کے 15 منٹ 2 گھنٹے، مہینے میں ہو گئے 8 گھنٹے، تو سال میں ہو گئے 96 گھنٹے. اب کسی کی موت ہو گئی، سمجھو کہ 40 سال کی عمر میں، تو ایئرلی 96 گھنٹے جو ہے سالانہ، اس کا آپ ضرب کریں، مطلب سمجھو 3000 گھنٹے. تو 3000 گھنٹے روزانہ اگر 15 منٹ بھی ہم بولیں، اور 40-35 سال کی عمر میں مر گئے، جب بھی یہ اپنے کو 3000 یا 4000 گھنٹے یہ فالتو باتیں جو بھی بک بک کی نا، وہ پڑھ کر سنانا پڑے گا. یا 1.5-2 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، دھوپ نہیں، چھت ہے، تانبے کی زمین نہیں، مٹی کی ہے، گرمی کا وقت نہیں، معتدل موسم ہے، پنکھا بھی گھوم رہا ہے، امن ہی امن ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں. اس کے باوجود اگر 2 گھنٹے بولوں ایک بات پہ تو ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں. تو اے میرے پیارے بھائیو، 3000-4000 گھنٹے فضول باتوں کا حساب کیسے دیں گے؟ اور یہ تو خالی فضول باتیں ہوئی، اور یہ جو گالیاں بکی ہیں، جھوٹ بولا ہے، گھنٹوں گھنٹوں ڈرامے دیکھے ہیں، فلمیں دیکھی ہیں، تاش کھیلے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلے ہیں، ٹیبل فٹ بال کھیلا ہے، کرکٹ کھیلا ہے، یہ جتنی جھکماری کی ہے اس کا حساب کیسے دیں گے؟ سوچو تو صحیح، قیامت کا ایک دن یوں ہی 50,000 سال کا نہیں، قرآن عظیم میں کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، تو حساب کتاب ہوگا. تو جس سے حساب لیا وہ پھنس گیا. تو ہم تو عرض کرتے ہیں، یا اللہ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. کہنا دعا ہے کہ یا اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا واسطہ کہ ہم سے قیامت کے روز حساب مت لینا، ہم ویسے ہی شرمندہ ہیں، ہمیں مزید شرمندہ نہ کرنا، بخش بے پوچھے، ہمیں بے حساب بخش دے، بے پوچھے بخش دے، بخش بے پوچھے لجائے کو، یعنی شرمائے ہوئے کو، لجانا کیا ہے، یعنی مزید شرمندہ یا شرمانا کیا ہے. یہ دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا ہم سب گناہ گاروں کے حق میں قبول فرمائے.
Ascending success, stay.